نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل إيمانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون محترم حضرات ہم کے متعلق میرا بیان چل رہا ہے اب تک جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک تو قلب ہے جسمانی جو دوست پوست کا ایک لوتھڑا ہے اور ہر انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے دل میں بھی سینے میں بھی دھڑکتا رہتا ہے اور خون کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے اس کے اوپر تو جسمانی زندگی کا بڑا مطالعہ ہے جب تک یہ چلتا رہے گا جسمانی زندگی برقرار رہے گی جب زندگی ختم ہوگی تو یہ بھی بند ہو جائے گا اور ساکن بالکل ساکت ہو جائے گا لیکن شریعت میں اور قرآن و حدیث میں اس قلب سے بحث نہیں کی گئی جو جسمانی قلب اس قلب سے جو بحث کی جاتی ہے تو وہ جہاز شریف اور سر میں کی جاتی ہے چنانچہ آج کل اس کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے شعبہ ہے امراض قلب تقریباً ہر شہر میں اور ہر اسپتال میں پائی ہے جس میں تحقیقات ہوتی رہتی ہیں نئے نئی دوائیں نکالی جاتی رہتی ہیں اور قلب کو تقویت پہنچانے والی اور خوب پہنچانے والی دوائیں بہن پہنچائی جاتی ہیں شریعت کا اور قرآن و حدیث کا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ جسمانی اعضاء کے سلسلے میں کچھ کلام کرے اور ان کے بارے میں کچھ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ڈاکٹری کے فن کو اور علم طب کو مقرر فرما دیا وہ اس کے لیے کافی ہے دوسرا قلب ہوتا ہے روحانی
یہ میری اپنی تعبیر ہے روحانی قلب سے مراد
وہ قلب اور وہ دل ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص قسم کا فیضان ہوتا ہے اور انوار و تجلیہ وہاں سے اس پر نازل ہوتا ہے یہ ہے قلب روحانی وہ انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں آسمان سے اور اس قلب پر نازل ہوتے ہیں کہ جو روحانی قلب ہے انہیں انوار اور تجلیات اور فیضان کو لے کر وہ قلب جسمانی قلب کے ساتھ متصل ہو کر پورے بدن میں ان کو پہنچا دیتا ہے اور شرائط کر دیتا ہے اس کے بارے میں پچھلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ قلب روحانی اسی طرح ہے جس طرح قلب جسمانی کے بیمار بھی ہوتا ہے صحت مند بھی ہوتا ہے مرتا بھی ہے اور اس کو حیات بھی ملتی ہے کمزور بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی حاصل کرتا ہے لیکن اس قلب روحانی کی یہ تمام چیزیں دنیا میں نہیں ملتی زمین پر دستیاب نہیں ہیں عالم مادہ اور عالم اسباب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں چونکہ قلب روحانی کا تعلق ہے عالم بالا سے آسمانوں سے عرش سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے اس لیے اس سے متعلق جو بیماریاں ہیں یا جو اس کو قوت پہنچانے والی دوائیں ہیں اور غذائیں ہیں وہ وہیں سے بہم ہوں گی وہیں سے ملیں گی اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واسطے سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے پورے عالم میں انسانوں کو بتا دیں کتاب اللہ جو بھی نازل ہوئی اس کتاب اللہ میں یہ چیز بھی ہوتی تھی قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر لیکن اشاروں میں صراحتاً نہیں پہلے بھی میں نے آیت بتائی تھی آپ کو کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا دل تو ہیں ان کے پاس لیکن وہ سمجھتے نہیں ان دلوں سے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور پھر ایک جگہ فرمایا لایا کر کل انعام بن ہوں ابل, دل تو ان کے پاس ہیں لیکن جانوروں سے زیادہ رکھتا ہے کافروں کے بارے میں, کہ وہ کافر اگرچہ جسمانی دل تو رکھتے ہیں لیکن جانوروں سے زیادہ بدتا ہے, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اس میں اسی قلب روحانی کی طرف اشارہ کیا ہے. تو روحانی قلب کی دوا بھی وہیں سے نازل ہوگی, اس کی غذا بھی وہیں سے بتائی جائے گی, اس کی بیماریوں کی تشخیص بھی عالم بالا سے کی جائے گی, اور اس سے متعلق جتنے بھی احوال اور کیفیات ہیں وہ سب عالم بالا سے نازل ہوں گے, جو قرآن کریم میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے ہیں اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت تفصیل کے ساتھ. شاید میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس قلب روحانی کو پانچ وقت غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ پانچ وقت وہی ہیں کہ جو ہماری پانچ نمازوں کے اوقات, یہ نمازیں جو ہیں یہ غذا ہیں اس قلب روحانی کی. غذا صحیح طریقے سے ملے گی وہ قلب روحانی صحت مند ہوگا, غذا میں کچھ کمی اور گڑبڑ ہو جائے گی تو اس قلب کے اندر بھی ذوق اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. غذا اگر بالکل نہیں دی جائے گی, تو ظاہر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ قلب روحانی موت کی گود میں چلا جائے گا, اس کے اندر کسی قسم کی حیات باقی نہ رہے گی. ان پانچ نمازوں کا فرض کیا جانا یہ در حقیقت اس کی قلب روحانی کی غذا کی وجہ سے ہے. رات بھر آدمی سوتا ہے بڑے آرام کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ, میٹھی نیند سوتا ہے. صبح کو جب بیدار ہوا تو اب ظاہر بات ہے کہ قلب روحانی اس کی غذا کا طلبگار ہوا, کہ رات بھر تو نے مجھے کوئی غذا دی نہیں, لہذا اور میں بھوکا ہو چکا ہوں, لہذا اب غذا. اگر اس نے شروع میں یعنی فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ لیا تو یہ بھی غذا, لیکن یہ وہ غذا نہیں ہے کہ جس پر موقوف ہو اس قلب روحانی کی زندگی, وہ غذا نہیں, قوت پہنچانے والی ہے. تہجد کی نماز جو ہے یہ قوت پہنچانے والی ہے, اس پر حیات کا حیات قلب روحانی کا مدار نہیں ہے. اگر اس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی اور اللہ کی توفیق سے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی, بہترین قسم کی غذا اس نے اپنے قلب روحانی کو پہنچا دی. اس غذا کے اندر وہ سرشار رہے گا زہر کا. دوپہر کو آپ کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوگی. چنانچہ دوپہر کو پھر اس نے مطالبہ کیا کہ میں بھوکا ہو رہا ہوں, غذا لاؤ. اللہ تعالی نے نماز زہر دی. نماز ظہر کو اس کی سنتوں کے ساتھ اور اس کے تمام آداب وغیرہ کی رعایت رکھتے ہوئے اگر بندے نے اس کو ادا کر لیا تو قلب کو پھر بہترین قسم کی غذا ملی, وہ آسودہ ہو گیا, سیر ہو گیا. عصر کے وقت ناشتے کی ضرورت پیش آتی, آپ بھی چائے وائے پیتے ہیں, کچھ بسکٹ کھاتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, تو قلب روحانی کو بھی چاہیے. چنانچہ عصر کی نماز آ گئی, اور یہ عصر کی نماز جیسی ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑی فضیلت ہے اس عصر کی نماز کی. جیسے فجر کی نماز کی فضیلتیں آئی ہیں قرآن کریم اور احادیث میں, اسی طریقے سے عصر کی نماز کی فضیلتیں بھی آئیں. آپ حضرات کیونکہ حدیث وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو یاد نہیں کر رہا, موضوع بھی نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد جو غذا پہنچتی ہے بڑی بہترین لطیف لذیذ ہوتی ہے, اس قلب روحانی کو جو غذا پہنچتی ہے. ایسے ہی فجر کے وقت جو غذا اسے دی جاتی ہے نماز فجر با جماعت کے ذریعے, وہ بھی ایسی لذیذ اور لطیف ہوتی ہے, پورے طریقے سے وہ لگ جاتی ہے اس بدر روحانی میں. عطر کی نماز آ گئی, اس کے اندر آپ نے بہترین عجیب و غریب غذا اس کو دے دی جو جو چار وقت چار رکعت ہیں نماز عصر. اگر اس کے ساتھ سنتیں بھی پال لیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کو قوت بھی پہنچا دی. مغرب ہے عشاء ہے, بس اس طریقے سے وہ غذا اس کو ملتی رہے گی, پانچ وقت اس کو غذا ملے گی اور صحیح طریقے سے ملے گی, وہ کبھی مردہ نہ ہوگا, کبھی اس کے اندر کمزوری پیدا نہ ہوگی, کبھی اس میں ذوق پیدا نہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن جنہوں نے اپنے قلب روحانی کی حفاظت کی ہے ان کے یہ قلوب روحانی جو ہوتے ہیں بڑے مضبوط ہیں. ہمارے تمام اکابر کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں, حضرات اسلاف کے اندر اس کے نمونے موجود ہیں, حضرات صحابہ کرام کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں. کہ یہ مادی بدن تو نحیف و نزار ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, لیکن وہ قلب روحانی اس قدر طاقتور اور اس قدر قوت والا, اس قدر مضبوط ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کس سے بیان کرنے میں تو وقت ضائع ہوگا, لیکن ایک دو باتیں عرض کیے دیتا ہوں. یہ قلب روحانی یہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت بھر دیتا ہے. پانچ ابھی بہت بیان کروں گا انشاءاللہ, پانچ وقت کی نماز تو غذا کے درجے میں ہے, اس کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں, نوافل ہیں, سنن ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہے, ذکر اللہ ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, لا الہ الا اللہ وغیرہ کا ذکر ہے, یہ اس کے لیے قوت بہم پہنچانے کے ذریعے. آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہوگی, بہت مشہور حدیث ہے, اور آپ کا اور ہمارا الحمدللہ اس پر عمل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایک باندھی طلب کی تاکہ وہ گھر کا کام کاج کر دیں, کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی طلب کی اور یہ فرمایا کہ تمہیں اس سے اچھی چیز میں دیتا ہوں. اور وہ یہ فرمایا جو آپ کو معلوم ہے کہ بستر پر جانے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ باندھی سے اور خادم سے تمہارے لیے بتایا جہاں بہتر ہے. وہ بیچاری تو گئی تھی اپنے تھک جانے کی وجہ سے باندھی طلب کرنے کے لیے, خادم طلب کرنے کے لیے, آپ نے خادم نہیں دیا بلکہ یہ ذکر بتا دیا کہ تم یہ ذکر کیا کرو, اور یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم یہ ذکر کرو گی تو تمہارا قلب روحانی جو ہے وہ قوت پائے گا, اور اتنی قوت اس کے اندر آ جائے گی گھر کے کام کاج سے تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. چنانچہ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ ضعیف, بیمار اور کمزور لوگ, مرد ہوں یا عورتیں, اگر وہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی ذکر اللہ کے ذریعے, دوائیں تو ہیں بہت سی, اللہ نے بہت پیدا کی, ذکر اللہ کے ذریعے اگر قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہی تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد پڑھا کریں, اور رات کو سوتے وقت بستر میں پڑھا کریں, رفتہ رفتہ ان کے اندر قوت آ جائے گی. قوت کس طرح آئے گی؟ وہ اس طرح آئے گی کہ اس سے قلب روحانی طاقت پکڑے گا, اور قلب روحانی پھر اس بدنی اور اس مادی بدن کے اندر قوت, یہ قلب بدنی سے اور قلب جسمانی سے قوت پہنچائے گا. چنانچہ تجربہ ہے اس کا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, تجربہ ہے کہ جب جی چاہے کر لو, کہ بیمار آدمی اور کمزور آدمی اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قوت, یہ قلب روحانی کو قوت پہنچتی ہے, تو ذکر اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس کی قوت پہنچانے کے لیے ہیں, اور یہ فرض عبادات جتنی بھی ہیں وہ سب اس کو غذا پہنچانے کے لیے. اب آپ خود بتائیے کہ قلب روحانی کو غذا حاصل ہوگی تو وہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی. اس کے خلاف اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور غذا حاصل کرنا چاہیں تو اس سے قلب روحانی کو غذا نہیں ملے گی بلکہ اور مردہ ہو جائے گا. اسی ذیل میں تمام بدعات آتی ہیں. بدعات سے قلب روحانی جو ہے مردہ ہوتا ہے اگرچہ ان کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے. بدعت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے, جس کو دین سمجھ کر کیا جائے. قلب روحانی کے لیے مفید نہیں مجھے غذا قلب روحانی کو بدعات سے حاصل نہیں ہوگی, اس کو حاصل ہوگی وہ غذا سنت سے, قرآن سے, حدیث سے حاصل ہوگی. میرا تو مقصود یہ تھا کہ قلب روحانی کے کی طرف توجہ کریں اور اس کے تحفظ کا خیال رکھیں. وہ غذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے قلب روحانی کے واسطے نازل فرمائی ہے, اس غذا کا اہتمام کریں. قلب روحانی بڑا قوی ہو جائے اور جن چیزوں کو مضر بتایا قرآن و حدیث میں اس روحانی قلب کے لیے اس سے اس کو بچائیں. پھر دیکھیے اس قلب کا کیا حال ہوتا ہے. وہ قلب روحانی جب قوت پکڑ لیتا ہے تو یقین رکھیے کہ وہ اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی سے نہیں رکھتا, کسی مخلوق سے نہیں رکھتا, وہ صرف اور صرف اللہ سے رکھتا. جب وہ قلب روحانی طاقت حاصل کر لیتا ہے صحیح طریقے سے تو اللہ کے علاوہ اس کا اعتماد, اس کا بھروسہ اور اس کا توکل کسی پر نہیں ہوتا, صرف اللہ پر ہوتا ہے. یہ قلب روحانی طاقت حاصل کر لے تو بڑی عجیب و غریب چیز. بس ایک ہی قصہ اس قلب روحانی کا میں سنائے دیتا ہوں اور کسی بعید دور کا نہیں, اپنے سے پہلے بہت زیادہ دور کا نہیں بلکہ قریب کا ہی. یہ قصہ واقع ہوا ہے حضرت بغداد کے قریب. اس زمانے میں کہ جب تاتاریوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا. یہ قصہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا. جب وہ حملہ آور ہوئے تھے تو کافر تھے اور کفر کی علامات انہوں نے کفر کے شاعر کو بلند کیا اور اسلام کے شاعر کو مٹایا. اذان پر پابندی لگا دی, نماز پر پابندی لگا دی, لشکر فتوحات کر کے واپس جا رہا تھا. راستے میں ایک جگہ اس لشکر نے قیام کیا, وہاں پر اس کے سردار کو, اس لشکر کے سردار کو اذان کی آواز آئی. وہ چوکنا ہوا کہ میں نے جب یہ حکم نافذ کر دیا ہے تو پھر اذان کیسے. چنانچہ اس نے بھیج دی اپنے فوجی آدمی کہ جو اذان دے رہا ہے اس کو پکڑ لاؤ. خواجہ شرف الدین ان کا نام تھا جو اذان دے رہے تھے, اللہ کے نیک بندوں میں سے, ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. اس نے باس پرس کی سردار نے ان سے, چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قلب روحانی بہت ہی مضبوط قسم کا عطا فرما دیا تھا ان کی محنتوں سے, اس لیے انہوں نے برجستہ جوابات دی. خلاصہ یہ کہ اس نے کہا کہ اگر تمہارا اللہ حق پر ہے, تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور وہ صحیح ہے, تو اس کا فیصلہ ایسے نہیں ہوگا. کل کو میرے پہلوان سے تم مقابلہ کرو, اگر تم نے اس کو زیر کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, میں مان لوں. بوڑھا آدمی خواجہ شرف الدین, دبلا پتلا آدمی, روزے رکھنے کی وجہ سے اور عبادت کرنے کی وجہ سے جسمانی قوت اس کو حاصل نہ تھی. اس نے اللہ پر توکل کر کے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا. اور یہ تاتاری بڑے گرادیر, بڑے قداور, بڑے طاقتور پہلوان تھے. اب پھر ان میں بھی جو پہلوان ہو اور بڑا قداور ہو اس کا کیا حال ہو. لیکن یہ بیچارے رات بھر اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرتے ہیں. خواجہ صاحب گریہ و زاری کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اسی میں رات گزاری. دوسرے دن صبح ہو کر نماز وغیرہ پڑھ کر وہ پہنچ گیا کہ بلاؤ اپنے پہلوان کو. کہاں پہلے تو وہ ہنسا، اس لیے کہ ظاہر ہے اسباب میں کوئی ایسی صورت نہ تھی جس سے ان کو پتہ حاصل ہو جائے، لیکن چونکہ وعدہ کر چکا ہے اس لیے اس نے اپنے لشکر کے سب سے بڑے مشہور پہلوان کو بلایا. وہ میدان میں آ گیا، ادھر خواجہ صاحب میدان میں. وہ پہلوان ان کو اٹھا کر پھینکنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پہاڑ کی طرح جمے ہوئے. جس طرح پہاڑ کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا، اس طرح اسے نہیں اکھاڑ سکا. کہاں سے آئی طاقت یا قوت کہاں سے آئی؟ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھا ہمارا بھی بار دیکھو. یہ کہہ کر اس کو ہاتھوں میں پکڑا اور پکڑ کے سر سے اونچا اٹھایا اور پھینک دیا. حالانکہ بالکل لاغر آدمی، بالکل کمزور آدمی، کہاں سے آ گئی تھا؟ یہ طاقت قلبِ روحانی کی تھی اور اللہ کے اوپر اس کا پورا پورا توکل تھا، اللہ پر پورا اعتماد تھا. یہ قوت کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ قلبِ روحانی میں. یہ حاصل ہوئی تھی اسی سے کہ انہوں نے اس قلب کی حفاظت کی، انہوں نے اس قلب کو اچھے طریقے سے شیطان سے بچا کر رکھا، اور انہوں نے اس قلب کو وہ دما وہ غذائیں اور وہ ذکر الہی بھام پہنچایا جس سے قوت بھی حاصل ہو اور حیات بھی برقرار ہے. اللہ نے ان کو اس خطا کا فرمایا. اور بھی ایسے واقعات ہیں، میں صرف ایک ہی واقعہ ذکر کر رہا ہوں. قلب روحانی عجیب و غریب چیز ہے، اور یاد رکھیے، آپ شاید میں نے کسی پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں یہ ہمارے اس جسمانی دل پر نہیں ہوتے. وہ کبھی ہمارے دل پر حملہ نہیں کرے گا شیطان، وہ جانتا ہے. وہ جو حملہ کرتا ہے وہ روحانی قلب پہ حملے کرتا ہے. قلب روحانی پر اس کے حملے ہوا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس قلب کو غذا نہ ملے، یعنی نماز نہ پڑھے بندہ اور بندی، اور اگر غذا مل گئی ہے تو کسی طریقے سے اس کو قوت حاصل لاؤ، یعنی اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہو. اور اگر یہ سب چیزیں مل گئی ہیں تو کم سے کم یہ کرتا ہے کہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس کو، کہ اس قلب روحانی کو گناہوں سے ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، جس کو میں پچھلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ اس قلب روحانی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے خصوصیت سے. ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لے گناہ کبیرہ کے بعد، اور ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، تب تو وہ دل ٹھیک ہو جاتا ہے. جو کچھ اس کے اندر زہر آیا تھا، گناہ کا زہر، وہ نکل جاتا ہے. اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور یہ سوچا کہ بعد کر لوں گا مرنے کے وقت توبہ، یا کر لوں گا جب بوڑھا بڈھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا، خوب گناہ کر لو ابھی، تو وہ اس قلب روحانی کا ناش ہو جاتا ہے. ایسا زہر اس کے اندر جم جاتا ہے قلب روحانی کے اندر کہ بعد میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ہے. شیطان کے حملے اس روحانی دل پر ہوتے ہیں، اس گوشت پوست کے دل پر نہیں ہوتے. کبھی شیطان اس پر حملہ نہیں کرے گا، شیطان حملہ کرے گا تو اس دل پر کرے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ قلب روحانی پر انسان کی سعادت کا دار و مدار ہے. دنیا کی سعادت و ترقی اور فلاح و بہبودی بھی اسی قلب روحانی پر موقوف، اور آخرت کی سعادت و نجات بھی اسی پر موقوف. اس لیے وہ اس کو تباہ کرنے کی فکر کرتا ہے. اس وقت بس میں اتنی بات عرض کروں گا، اور مقصود میرا اس سے یہ ہے کہ قلب روحانی اللہ نے ہر مومن کو عطا فرمایا ہے، ہر مومنہ کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اسی پر ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرمائیں گے اس کو الا ماشاء اللہ، خود بندہ اور بندی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کس چیز سے کریں گے؟ شیطان کے ان حملوں سے کہ جو اس قلب روحانی کی حیات پر ہوتے ہیں، اور شیطان کے ان حملوں سے جو اس قلب روحانی کی قوت و طاقت پر ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کرنا ضروری ہے. اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کے بعد یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہر انسان کے اور ہر مومنہ کے اختیار میں کہ اپنے قلب روحانی کی حفاظت کرے. وہ اس طریقے پر کہ ہر گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے, اور گناہ کبیرہ سے بچانا ہر ایک کے اختیار میں. اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر گناہ پھیلے ہوئے تھے اس لیے ہم نہیں بچ سکے. ہرگز یہ عذر وہاں مقبول نہیں ہوگا. وہاں تو یہ کہا جائے گا پھیلے ہوئے تو تمہیں کیا مصیبت پڑی تھی کہ تم اس میں گھسو, تم اس گناہ کے اندر کیوں ملوث ہوئے, تمہیں تو ہم نے اختیار دیا تھا بچنے کا, بچی کیوں نہیں. تو ہر گناہ سے بچنے کا اختیار ہر بندے کو دیا اللہ نے, ہر بندی کو دیا. وہ اسے اپنے اختیار سے کام لے کر اس قلب روحانی کی حفاظت کرے کہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ سرزد ہو جائے تو پھر اسے باقی نہ رکھے, جلد سے جلد اس کے توبہ کر لے سچی طور. جو کچھ اس گناہ کا زہر قلب روحانی کے اندر پہنچا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا, اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور چھوڑ دیا تو آپ بھی جانتے ہیں, تمام اطباء اور ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اگر بدن میں تھوڑا سا زہر باقی رہ جائے تو وہ خون کے ذریعے تمام بدن کے اندر سرایت کرتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے قلب روحانی میں اگر گناہ کا زہر موجود رہا, رکھتا رکھتا وہ سرایت کرے اور اس قلب روحانی کی حیات کو ختم کر دے. اس لیے توبہ کرنے میں, سچی توبہ کرنے میں جلدی پر عمل کیا جائے, فوراً ادھر گناہ سرزد ہوا ادھر توبہ کر, سچی توبہ, سچی توبہ کہہ رہا ہوں مسلسل, ادھر گناہ صادر ہوا ادھر توبہ کر, وہ ذہن نکل جائے اور قلب روحانی کو کوئی نقصان نہ ہو گیا. اور توبہ چونکہ عبادت ہے اس لیے اس عبادت سے مزید قوت پہنچے گی, قلب روحانی کو قوت پہنچے گی. تو ایک تو اس سے محفوظ رکھے اپنے قلب کو کبیرہ گناہوں سے, اگر کبھی سرزد ہو جائے فوراً توبہ کر لیں, اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو قلب کے لیے حیات یا قلب کے لیے غذا اور قلب کے لیے طاقت و قوت کا ذریعہ بنایا ہے ان پر عمل کرتا ہے, انشاءاللہ قلب روحانی بری طرح محفوظ ہو جائے. باقی ماندہ اس پر جو ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلب روحانی کی حلاوت اور اس کے اندر اللہ نے جو انوار تجلیات رکھے ہیں ان سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے, نفس کے شر سے, اور دوسرے اور دشمنوں کے شر سے پوری طرح محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازیں اپنی رحمتوں سے اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے نوازیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دونوں جہان میں اپنے لطف و کرم کا معاملہ فرمائے برحمت اللہ.